قلوب محمد وعلى محمد.
دیکھی جاتی ہے یعنی ایسا ہو گیا ہے کہ جیسے دنیا کے تمام انسانوں کے اوپر ایک فلٹر لگ گیا ہے میٹیریلسٹ کا، اور وہ جتنا کچھ دیکھتے ہیں، جتنا کچھ سنتے ہیں، جتنا کچھ کہتے ہیں، وہ سب کا سب اسی میٹیریلزم کے اندر جا رہا ہے. تو پہلے آپ یہ دیکھ لیجیے فضیلت کسے کہتے ہیں، کس چیز کو ہم فضیلت تعبیر کریں گے دنیا کے اندر. تو اب آپ کے سامنے میں چند مثالیں تعبیر طرف کروں گا. قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو فضیلت دی ہے، سورہ بقرہ آپ ضرور فرمائیے، قرآن کریم کی دوسری سورہ، چند صفحے آپ پڑھیں گے اس کے بعد یہ جملہ آپ کو کئی دفعہ نظر آئے گا کہ ہم نے بنی آدم بنی اسرائیل کو فضیلت دی ہے. اچھا جب یہ بنی اسرائیل کو فضیلت دی تھی تو وہ کیا کر رہے تھے، تھوڑا سا پرتبندہ دیکھ لیجیے. یہ لوگ مصر میں رہ رہے تھے، حاکم قوم فرعون کی قوم تھی، فرعون کی قوم حاکم تھی، بنی اسرائیل سب کے سب سلیو تھے، غلام تھے. قرآن کریم جب فرعون کے مظالم کو بیان کرتا ہے تو وہ قرآن کریم کا بناتا ہے کہ جب بھی ہو اب نہ ہوں وہ یکساں کی حساب. وہ فرعون اتنا ظالم تھا کہ عورتوں کو قمیض بنا لیا تھا اور بچوں کو ذبح کر دیا کرتا تھا. اللہ مرد غلام جو اس کے پاس بے تحاشا تھے، یہ جو پیرامڈ تھا اور آپ دیکھ رہے ہیں نیتر کے اندر، یہ کسی کی اگر عظمت کی داستان ہو تو اس سے پہلے ظلم کی داستان بھی، یہ سب سے پہلے ظلم کی داستان بنیں گے. البتہ ان کے اندر ایک پیرامڈ کے بارے میں میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ وہ فرعون کے بنایا ہوا نہیں ہے. یہ پیرامڈ آف گیزا جو بہت مشہور ہے، یہ میرا اپنا ایک خیال ہے، یہ فرعون کا بنایا ہوا نہیں ہے. اس کے اندر جو سیکرٹس ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ کسی انسان کی ایجاد نہیں ہو پائی. بہرحال بنی اسرائیل کو جب فضیلت ملی تو وہ غلام تھے، غلام ہونے کے ناطے ان کے اوپر ایک مصیبت آئی. پھر ان کو پتا تھا کہ بنی اسرائیل میرے خلاف وار کریں گے، ان کو پہلے سے اس بات کا فوج کے ذریعے سے علم ہو گیا تھا. تو اس نے حل یہ نکالا تھا کہ میں بنی اسرائیل کو اگر کئی نسل تک چھوٹا کام دے دوں، سالوں تک وہ چھوٹا کام کرتے رہیں گے تو ان کے دماغ غلام بن جائیں گے. جب آپ جا کر بنی اسرائیل کی ہسٹری کو دیکھیے تو فرعون کے زمانے میں کسی بڑے کام کے اوپر ان کو اپائنٹ نہیں کیا جاتا تھا. یہ جس کو ہم لوگ اپنی اصطلاح میں فسٹ کام کہتے ہیں، مثال کے طور پر جوڑے جمع دار اور مثال کے طور پر صفائی کرنے والے، یہ سارے کام بنی اسرائیل کو دے دیے گئے. اب اس کے نتیجے میں کیا ہو گیا تھا، بنی اسرائیل کی ذہنیت غلامی کی ذہنیت ہو گئی، بنی اسرائیل میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو رہی تھی. لیکن خدا نے اس قوم کو کہا ہے یہ فضیلت کی قوم، خدا فرماتا ہے یہ قوم جو اس کا غلامی کی زندگی گزار رہی تھی، یہ قوم فضیلت والی قوم. کیوں فضیلت والی قوم تھی؟ اس وجہ سے کہ اللہ کی حجت کا انتظار کر رہے تھے. اللہ کی نصرت آنے کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے یہ اللہ کی نصرت کا انتظار کر رہے تھے، لہٰذا یہ صاحب فضیلت تھے. جبکہ کام کے اعتبار سے پخت تھے، دولت ان کے پاس بالکل نہیں تھی، شہرت ان کے پاس بالکل نہیں تھی، اور طاقت بالکل نہیں تھی. ہمیشہ سے اپنے ذہن کے اندر کہیں ان کو رکوا دیجیے گا کہ تین معیار دنیا کے اندر مادہ پرستی کے ہیں. مثل میں ہمیں تین معیار دیے ہیں، اور اس میں دولت ہے، طاقت ہے اور شہرت. اگر ہم لوگوں کی زندگی میں کسی کے پاس دولت، طاقت اور شہرت ہو تو ہمارے خیال میں وہ فضیلت والا آدمی بن جاتا، وہ فارچونیٹ ہوتا، وہ سکسیسفل ہوتا. قرآن کریم کی کسی اسٹینڈرڈ میں ان میں سے کوئی چیز کامیابی کا معیار نہیں بنتی، فضیلت نہیں کہلاتی. بس پہلی مثال میں نے آپ کی خدمت میں آج کی قوم بنی اسرائیل، قوم بنی اسرائیل کو اللہ نے فضیلت دی جب لوگوں کو لا. دوسری مثال دیکھیے گا، رسول خدا مکے میں تشریف فرما رہے 13 سال، ایک ایک بچے کو ہمارے پتا ہوگا کہ اس 13 سال میں، یعنی بچوں کو نہیں تو کم سے کم جوانوں تک تو پتا چل ہی گیا ہوگا کہ 13 سال میں بہت سخت دور تھا. مسلمان بہت طاقتور نہیں تھے، بہت کمزور تھے، اور وہ کافروں کے مقابلے میں زیادہ طاقت نہیں رکھتے تھے، جرم نہ شکار بھی تھے. اپنے آپ سے ایک سادہ سوال کیجیے گا، اس وقت فضیلت کس کے پاس تھی، کفار مکہ کے پاس یا مسلمانوں کے پاس؟ ہم میں سے ہر ایک آدمی کہے گا کہ اس 13 سال میں فضیلت مسلمانوں کے پاس تھی، جبکہ وہ پسے ہوئے تھے، وہ کمزور تھے، دولت، طاقت اور شہرت میں سے کوئی چیز ان کے پاس نہیں تھی. تیسری مثال آپ دیکھیے، اہل بیت 18 علیہ السلام کے تمام 250 سال میں جب 250 سال خاندان اہل بیت زمین پر تھے نبی اکرم کی وفات کے بعد غیبت کبریٰ تک، اس تمام دور کے اندر اہل بیت سے بڑھ کر فضیلت رکھنے والا کوئی نہیں تھا پوری دنیا کے اندر، جبکہ تینوں معیار کے حساب سے نہ دولت تھی، نہ طاقت تھی، نہ شہرت دنیا کے اعتبار سے، لیکن فضیلت تھی. پس اعلان محترم، ایک بات اگر آپ کو اچھی طرح دیکھنی ہوگی، اللہ کے نزدیک فضیلت کا معیار صرف ذمہ داری ادا ہونا ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز فضیلت کا معیار نہیں بن سکتی. جہاں تک وہ تین اسٹینڈرڈ جو اس دنیا نے اپنے لیے بنائے ہوئے ہیں، ویلتھ، پاور، فیم، ان تینوں میں سے کوئی چیز فضیلت نہیں بنتی اللہ کے نزدیک، صرف ذمہ داری انجام دینا، جو آپ کی رسپانسبلٹیز ہیں انہیں آپ اللہ کی راہ میں انجام دیتے رہیے، یہ آپ کو فضیلت دلائے گا. درود بھیجے گا محمد والے محمد. اب ہمارا سوال پھر واپس آئے گا، اللہ اگر عادل ہے تو فضیلت کیسے دیتا ہے؟ کسی قوم کو فضیلت کب دیتا ہے؟ تینوں مثالیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، ان میں سے ایک مثال کا تعلق تقریباً 3000 سال پہلے سے اور باقی دو مثالوں کا تعلق 1500 سال پہلے سے. ان تینوں مثالوں سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ فضیلت جب دیتا ہے تو کسی اسٹینڈرڈ کے تحت دیتا ہے، اور وہ اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ اگر قوم ذمہ داری انجام دے گی فضیلت ملے گی، اور اگر قوم نے ذمہ داری انجام نہیں دی تو پھر ایک اور قانون اللہ کا سن لیجیے، کسی قوم کو پرماننٹ کوئی فضیلت نہیں ملے گی، کسی قوم کے پاس ابدی اٹرنل کوئی فضیلت، کہیں کہ میں ہم قیامت تک صاحب فضیلت، ایسی کوئی چیز نہیں. ذمہ داریاں انجام دیں گے فضیلت رہے گی، ذمہ داریاں انجام نہیں دیں گے فضیلتیں ہٹ جاتی ہیں، فضیلتیں چھن جاتی ہیں. اللہ نے بنی اسرائیل کو فضیلت دی کیونکہ وہ حضرت موسیٰ کا انتظار کر رہے تھے. جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احکام کو ماننے سے انکار کر دیا، ساری فضیلتیں ان سے چھین، اور قرآن کریم نے اشارہ کرنا ہے تمہارے اوپر ذلت لکھ دی گئی. مسلمان رسول خدا کا ساتھ دے رہے تھے، ان کو فضیلت ملی. ایک روایت بہت خوبصورت روایت آپ کی خدمت میں کرتا کروں، ہمارے پاس تاریخ کی چند بہت بڑی کتابیں ہیں، ان میں سے ایک کتاب ہے تاریخ کامل، مصنف کا نام ہے ابن اثیر. کامل ابن اثیر شیعہ اور سنی دونوں مانتے ہیں، البتہ رائٹر اہل سنت میں سے ہے، شیعہ میں سے نہیں. اس نے ایک روایت لکھی ہے بہت اچھی روایت، روایت میں اس طرح سے لکھا ہے کہ ایک دفعہ حضرت سلمان فارسی اپنے کچھ اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، رسول خدا بھی بیٹھے ہوئے تھے، دوسرے اصحاب سلمان فارسی کا مذاق اڑا رہے تھے. ظاہر سلمان فارسی کا تعلق فارس کے ساتھ، ایران سے تھا، اس وجہ سے ان کا مذاق اڑا رہے تھے. رسول خدا نے جب یہ دیکھا کہ ان کے محبوب صحابی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو رسول خدا تشریف لائے اور یہ روایت نشان پر لائے جو کامل ابن عزیز کے اندر موجود ہے، اہل سنت کی تاریخ کی کتاب. لکھا ہے ایمان تم عرب میں سے اٹھ جائے گا اور سارا کا سارا اس کی قوم کے پاس چلا جائے گا، ایمان تم میں سے اٹھ جائے گا، اس کی قوم کے پاس چلا جائے گا اور اس کی قوم علم حاصل کرے گی چاہے اسے سوریا چلانا پڑے. یہ رسول خدا نے عجم کے بارے میں کہا، نان عرب کے بارے میں کہا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب رسول خدا کہہ رہے ہیں اے عرب، تم جب تک ذمہ داری دو نبھاؤ گے، تم ذمہ داری انجام دو گے، تمہارے پاس فضیلت رہے گی. جب تم کام کرنا بند کر دو گے تو تم سے فضیلت چھین لیں گے، پھر تمہاری کوئی سیکیورٹی نہیں رہے گی، تم سب برابر ہو جاؤ گے. اعلان محترم، پیغام یہاں پر یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو اس عزاداری کے کام کو بہت ذمہ داری کے ساتھ انجام دینا پڑے گا. اس عزاداری کے اندر جتنی ذمہ داریاں وہ سب نبھانی پڑیں گی. اگر خدا نہ کرے ہم نے اس کام کو ذمہ داری کے ساتھ نہیں نبھایا تو وہ نہ ہو جائے تو اب تک کئی دفعہ ہوا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ خدا مندار ذمہ داری کو اس قوم سے لے کر کسی اور قوم کے ہاتھ میں دے دیتا ہے. اس ذمہ داری کے بہت سارے تقاضے ہیں، اور پہلا تقاضا وہ یہ جو میں کئی دن سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اسے رسم سے بچا دیجیے، اسے رسم نہ رہنے دیجیے، اس کو فکر و شعور کے ساتھ انجام دیجیے. عزاداری کا وہ نتیجہ نکلنا چاہیے جو شہادت امام حسین کا نکلا تھا. زیادہ عزاداری کے کاموں میں سے ایک کام ہے یہ میسج پھیلائے. ہماری عزاداری جب ہم سید الشہداء کے نام پر کریں تو پیغام دوسروں کو پہنچائے. آپ کو مجھے بہت اچھی طرح اس مطلب کے اوپر توجہ دینی پڑے گی. اب اسی بحث کو ملاتے ہوئے اپنی اصلی بحث پر آتے ہیں جو ہماری گفتگو تھی. امام کے جانکار, اہل بیت کے جانکار کس قسم کے لوگ ہونے چاہیے اور ان کی صفتیں کیا بیان کی گئی ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ خدا مستعان عادل ہے, کبھی بھی کوئی کام خلاف عدل انجام نہیں دے گا. اگر کوئی کام خلاف عدل نہیں کر انجام دے گا تو اگر میں چاہتا ہوں میں امام کا نزدیک ترین آدمی بنوں, کیا یہ سعادت مفت میں ملے گی؟ بہت آسانی سے ایک مثال دیجیے. فرض فرمائیے آج کے دن امام کا ظہور ہو جائے, آج ہی رات ہو جائے, امام ایک جگہ پر ہوئے زمین پر تشریف فرما ہو, کہیں پر دنیا کی کسی بھی کونے کے اندر تشریف فرما ہو, جیسے کہ روایات کے اندر آیا مکہ مکرمہ کے اندر ہوں گے, جیسے وہ تشریف لائیں گے میرے اور آپ کی آرزو ہی ہوگی کہ میں اور آپ مولا کے پاس پہنچ جائیں. آپ اور میں مولا کے پاس پہنچے, آپ نے اور میں نے دیکھا کہ وہاں پر ہزاروں لاکھوں لوگ پہلے سے جمع ہیں, ظاہر کون مولا کے پاس نہیں پہنچنا چاہے گا. اب ایک سوال ہے کس اصول کے تحت مجھے آگے بھیجا جائے گا, کس قانون کے تحت میں آگے جانے کے قابل ہوں گا, کون سا کام میں نے ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے یہ کہا جائے کہ یہ قبول ہے اور دوسرے قبول نہیں. کوئی بہتری ہے میرے اندر؟ اگر کوئی بہتری نہیں ہے تو کیا خلاف عدل نہیں ہوگا؟ اللہ ابھی ہم نے ثابت کیا عادل ہے, اگر وہ عادل ہے تو وہ بلا وجہ میں مجھے بہتری کیوں دے گا؟ اس بات کے اوپر مسلسل غور کروائیے. اسی بات کی خاطر آپ درج کر رہا ہوں کہ جانساری کے اصولوں پر غور کریے. جانسار بننا آسان کام نہیں, جانسار بننا اب تک جو تاریخ بتاتی ہے وہ بہت مشکل کام ہے. جہاں اکسٹھ ہجرا میں جانساروں کی تعداد 72 نکلی, جبکہ رسول خدا کو فوج ہوئے صرف 50 سال گزرے. اور یہ بات بھی ہمارے سامنے ہے کہ امام کے زمانے میں بھی کم از کم شروع میں بہت سختیاں پیش آئیں گی, اور امام کی آمد سے پہلے سختیاں اپنے عروج پر ہوں گی. پھر ہم جانکار رہیں گے یا نہیں رہیں گے اس کا ہمیں بہت خیال رکھنا پڑے گا. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اس کا حل یہ ہے, کل جو سولوشن میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا وہ یہ تھا کہ آپ دین کے اوپر دوبارہ سے غور کرنا شروع کی, اپنے آپ کو دوبارہ سے مسلمانوں کی طرح بنانے کی کوشش کی. آپ الحمدللہ مسلمان اچھے مسلمان ہیں, لیکن دوبارہ سے اس کام کو کیجیے کہ اگر دین میں توحید ہے تو میرے پاس توحید ہے یا نہیں, اگر دین میں عقیدہ قیامت کا ہے تو میں قیامت پر عقیدہ رکھتا ہوں کہ نہیں رکھتا, اگر نبی کے اوپر عقیدہ ہے تو میرے پاس عقیدہ ہے یا نہیں. جب آپ اس کام کو انجام دینے لگے تو اپنے ایک ایک کام پر گرفت کیجیے, اپنے ایک ایک کام کو چیک کیجیے کہ یہ جو میں نے کام کیا وہ قیامت کے اصول کے تحت کیسا تھا, یہ جو میں نے کام کیا یہ اللہ کو خالق ماننے کے تحت کیسا تھا. کل آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ خدا ممتاز رزاق ہے, رزق دینے والا خدا ممتاز ہے, اس کے سامنے کسی کی کوئی مجال نہیں ہے کسی کو رزق دے یا کسی سے رزق ہو. کل یہ بات عرض ہوئی. فرض فرمائیے اگر میں کہیں کسی کی وجہ سے خوف کھاتا ہوں کہ یہ میرا رزق روک لے گا, یہ توحید کے خلاف ہے یا توحید کے برابر ہے؟ خود بخود میں اور آپ سمجھ جائیں گے یہ توحید کے خلاف. توحید یہ کہتے ہیں رزق دینے والا خدا ہے اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا, باقی تمام لوگوں کے مقابلے میں میری ذمہ داری ہے کہ میں ادا کروں گا, میرا رزق خدا نے دینا ہے اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اب اگر میرے ذہن میں کبھی یہ خوف آ جائے کہ کوئی میرا رزق روک لے گا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں توحید کے خلاف قدم اٹھا رہا ہوں. ایک جگہ پہ اللہ نے کہا کہ میں جان دوں اور میں یہ سوچوں میں جان نہیں دوں گا, میں ڈر رہا ہوں, اس کا مطلب ہے میں خدا کا ماننے والا کم ہوں, مانتا ہوں لیکن یقین ابھی نہیں آ رہا. کیوں؟ اگر یقین ہوتا تو میں سوچتا کہ جان خدا نے دی ہے, وہ خدا جو جان دے سکتا ہے وہ کسی بھی وقت جان واپس لے نہیں سکتا, تو میں جان اس کی راہ میں چنا. زیادہ میرے اور آپ کے سامنے دسوں کھانے موجود ہیں کہ کسی نے نہیں مرنا ہوتا اور مر جاتا ہے, اور کسی نے مرنا ہوتا ہے اور بچ جاتا ہے. یہ سب قسم میرے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے, اس میں کوئی بھی لمبے چھٹی نہیں. ان تمام چیزوں میں اپنے آپ کو مسلمان بنانے کی کوشش کرنی ہوگی, اور سب سے اہم جگہ جہاں پر سب سے زیادہ غور کرنا ہوگا وہ دوسرے انسانوں کے ساتھ ہمارے تعلقات. میں چاہوں گا دو تین روایات آپ کی خدمت میں عرض کروں, اور ان روایات کو بیان کرنے کا مطلب یہ ہے, یہ دو واقعات ہوں گے, چند واقعات ہوں گے, ان کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اس اسٹینڈرڈ کو حاصل کرنے کی کوشش کیجئے, اس اسٹینڈرڈ کو سمجھنے کی کوشش کیجئے جو اہل بیت نے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے. ایک بار پھر ضرور بھیجے گا محمد والے محمد. مقدمہ تک یاد کرتا چلوں تھوڑا سا اپنی بات کو بتانے کے لیے کہ ہم اور آپ جو کام کے انجام دیتے ہیں کسی نہ کسی وجہ سے ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی لاجک ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ اور آپ کوئی بھی کام انجام دیں کہیں ہم نے یوں ہی کیا, میں یوں ہی کوئی کام نہیں ہوتا. یہ دنیا میں ثابت ہوا ہوا ہے. مثلا فرض فرمائیے آپ کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ اچانک کمرے سے باہر نکل کر آ جاتے ہیں, تو اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کیوں باہر آئے, ممکن ہے آپ یہ کہیں میں یوں ہی باہر آ گیا, یوں ہی باہر نہیں آتے. آپ کا جو لاشعور ہوتا ہے, جو آپ نہیں سمجھ رہے ہوتے, اس میں بھی کچھ نہ کچھ ہوا ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ کو اندر گرمی لگی, اس لیے آپ خود بہت فیصلہ کرتے ہیں اور باہر آ جاتے ہیں. وہاں مثال کے طور پر آپ کو کوئی پریشانی لاحق ہو رہی تھی, اس لیے آپ باہر آ گئے. اب میں آپ کی خدمت درج کروں گا, دوسرے انسانوں کے ساتھ جو کام اور کاج میں اور آپ کر رہے ہیں اس پہ بہت توجہ دیجیے گا. ایک واقعہ چوکے امام کی زندگی. امام ایک جگہ پہ تشریف کرنا تھی, ایک جگہ سے جا رہے تھے. ایک بات کی میں معذرت کرتا چلوں, ایک تو ہمارے اردو میں اہل زبان ہونے کی وجہ سے, اور دوسرا پاکستان میں ایک خاص ماحول بن گیا ہے, مجلسوں میں ذرا اچھی اردو استعمال کی جاتی ہے, تو ہمیں اردو کو ذرا بہتر بنانے کی عادت پڑ گئی مجلسوں کے اندر. اس کی وجہ سے یہاں بعض افراد کو مشکل پیش آ رہی ہے, اس کے لیے میں بہت معذرت چاہتا ہوں, اور میں بار بار کوشش کرتا ہوں کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھوں کہ زیادہ کوئی مشکل لفظ جو ہے وہ میری زبان سے نہ نکلے, لیکن اگر کبھی ایسا ہوتا ہے تو میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. امام اس جگہ سے جا رہے تھے, ان کے ساتھ ان کا ایک بہت پرانا دوست کار چل رہا تھا. امام کے پیچھے ان کا ایک غلام بھی چل رہا تھا. اس غلام کے بارے میں روایت میں لکھا ہے کہ اس کا تعلق سندھ سے تھا. پہلے زمانے میں پورے ہندوستان کو, پورے سب کانٹیننٹ کو بلکہ سندھ کہتے تھے. اب وہ کہیں سے بھی تعلق رکھتا تھا, روایت میں لکھا ہے سندھ سے اس کا تعلق تھا. امام اور اس کے دوست آگے آگے جا رہے تھے, پیچھے وہ سندھی غلام چل رہا تھا. اچانک وہ سندھی غلام رک گیا, امام کو رکنا پڑ گیا اس کے انتظار میں. اس نے دیر لگائی, امام نے پوچھا کہ کیا ہوا تمہیں, کہنے لگا میرا چپل ٹوٹ گیا ہے, میرے پاؤں میں جو چپل تھا وہ ٹوٹ گیا ہے, میں اس کو جوڑ لوں پھر چلتا ہوں. جیسے اس نے یہ کہا, امام کے ساتھ جو چل رہا تھا اسے غصہ آیا, اس نے اسے گالی دے کر کہا کہ ساتھ آؤ. اور سنیے گا, جیسے اس نے گالی دی, امام نے اس دوست سے کہا آئندہ ہمارے ساتھ نہ چلنا, جانے جاؤ. کہنے لگا مولا میں نے کیا غلطی کی؟ امام نے فرمایا گالی دینے والا شخص ہمارے ساتھ چلنے کے قابل نہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس نے کہا مولا یہ غلام ہے. امام نے فرمایا غلام ہو یا آزاد ہو, اللہ کا بندہ ہے, ہم پسند نہیں کرتے اس بات. آپ دیکھ رہے ہیں, اہل بیت دوسرے انسانوں کے ساتھ تعلقات میں بہت زیادہ کیئر فل تھے, بہت سینسیٹیو تھے. ہمیں اور آپ کو بہت سوچنا پڑے گا. اچھا ہم نے کبھی ان باتوں پہ غور نہیں کیا ہوگا, کون ہمارے ہاتھ سے ہرٹ ہو رہا ہے, کون پریشان ہو رہا ہے, کون مصیبت کے اندر ہے. معمولاً ہم ان باتوں پہ توجہ نہیں دیتے, اور اس کی وجہ بھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں خود نیوکلیس ہیں اور باقی لوگ ہمارے اطراف گھومے. ہمارا آئیڈیا یہ ہے ہم سینٹر ہیں, باقی سب ہمارے گرد گھومے. اللہ کے نظام میں اللہ سینٹر ہے, باقی سب اللہ کے حکم پر گھومتے ہیں. یہ ہماری غلطی ہے. ہم سمجھ رہے ہیں ہم یہ مین ہیں, ہم مین نہیں ہیں, ہم اللہ کے بندے ہیں. جس طرح یہ سب اللہ کے بندے ہیں, ہم بھی اللہ کے بندے ہیں. اس سے زیادہ ہماری کوئی حیثیت نہیں. ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا, اور کیونکہ ہم اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں, لہٰذا بہت ساری مصیبتوں کو دیکھ رہے ہیں اور ہم کنٹرول نہیں کر پا رہے. اچھا چینج کیوں نہیں کرتے ہمارا؟ صرف ایک رکاوٹ ہے جس کے اوپر مجھے بہت زیادہ اصرار کرنا پڑے گا, تاکید کروں گا. صرف ایک رکاوٹ ہے, ہماری خواہشات. ہماری خواہشات بہت زیادہ ہیں. اس کو تھوڑا سا اور ساتھ میں جا کر ایکسپلین کروں گا. اب دوسرا واقعہ سن لیجیے گا, درود بھیجیے گا محمد والے محمد. اور چونکہ مجھے ہر چیز کو ایکسپلین کرنے کی عادت ہے, جہاں تک میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, ہم لوگ جب بھی اہل بیت کا کوئی واقعہ سنتے ہیں تو اس میں دو سائڈس ہوتی ہیں, دو اسپیکٹ ہوتے ہیں. ایک اسپیکٹ ہے اہل بیت کی فضیلت کا, اور ایک اسپیکٹ ہے ہمارا انہیں فالو کرنا. ہم اس پہلے والے کو دیکھتے ہیں اور دوسرے والے کو اگنور کر دیتے ہیں, اس کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں. اب آپ دوسرے سے دیکھنا شروع کیجیے. دیکھیے آپ کے سامنے اہل بیت کی فضیلت ثابت ہو چکی ہے. اگر میں آپ کے سامنے آؤں اور اہل بیت کی فضیلت دوبارہ ثابت کروں تو میں نے وہ کام کیا جو آپ بچپن سے سن رہے ہیں. اگر جوان بھی ہوگا تو دس بارہ سال سے سن رہا ہے سارا, اب میں دوبارہ اسے کیا ثابت کروں؟ اب آئیے دوسرا کام کیجیے, وہ یہ ہے کہ اس کو فالو کرنے کی کوشش کیجیے, اس کی طرف بڑھنے کی کوشش کیجیے. ایک کیا آج کل لطیف مانند واقعہ مولانا انور علی صاحب نیو یارک پہنچے ہیں, ان کے ساتھ پیش آیا. کبھی اگر وہ وزٹ کریں گے تو کہیں گے میں نے ان کا واقعہ پہلے سے سنا دیا. وہ ایک دفعہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے, کافی عرصے سے وہاں پر ہیں, میرے خیال میں کوئی 25-30 سال تو ہو گئے, بہت نفی سال. کہنے لگے کہ ایک لڑکا ہمارے پاس آیا جنگ, اور کہنے لگا کہ مولانا صاحب آپ نے وہ روایت سنی ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابها, میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو مولانا صاحب نے ہنستے ہوئے کہا کہ بھائی یہ تو بچپن سے سن رہے ہیں, اب اس کو تم نئی بات کیا بول رہے ہو, یہ تو ہم نے بچپن سے سنا ہے. کہنے کہا صحیح ہے, بچپن سے سنا. پھر اس نے ایک بات کہی جو بہت خطے کی بات تھی, میں اسے بہت زیادہ ریپیٹ کرتا ہوں. اس نے یہ کہا, مولانا صاحب 1400 سال سے آپ یہ دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں, اندر کب جائیں گے؟ 1400 سال سے بول رہے ہو انا مدینۃ العلم علی البابہا علی البابہا, اب یہ دروازہ کھولو اور اندر جاؤ, اور وہ علم میں جو علی نے دیا ہے. میں بھی آپ کو یہ کر دوں, 1400 سال سے کہہ رہے ہو اہل بیت فضیلت والے, کس کافر نے انکار کیا ہے کہ فضیلت والے نہیں ہیں؟ اب عمل کا وقت ہے, اب اس فضیلت سے عمل تو کرو. ہم نے عمل نہیں کیا, دنیا اہل بیت سے دور ہو گئی, اب عمل کرو تاکہ اہل بیت کی طرف آئیں گے سب سے پہلے. اب کیوں ہم کہہ رہے ہیں, اب وقت ہے امام کی نصرت کا, اب وقت ہے امام کی تشریف لانے کا. اگر اب بھی ہم دنیا کو نصیب نہ لائے تو پھر کب لائیں گے؟ کیوں اللہ نے ہمیں اور آپ کو یہ عزاداری دی تھی؟ اس لیے دی تھی کہ جب ان کی اولاد طاہرہ آئے, ان کا بیٹا یہاں پر آئے, تو ہم پہلے سے دنیا کو تیار کر دیں. کتنی دنیا تیار کی؟ پورے کنشاسا میں یہ لوگ یہ تیار ہوئے, اور ابھی ہمیں اس میں بھی سوچنا پڑے گا ہم خود تیار ہوئے یا نہیں ہوئے, دوسروں کو تو بعد میں تیار کریں گے. اہل بیت کی کون سی ذمہ داری کو انجام کیا؟ ایزان محترم, پہلے دن سے آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں, آپ سوچیں, اچھی طرح سوچیں. یہ عزاداری سوچنے سمجھنے کے لیے, قرآن کریم سوچنے سمجھنے کے لیے, نبی کا کام سوچا سوچنے کی طرف لے کر جانا, جس عزاداری کا کام یہ اپنی کردار سے سوچیں. امام تشریف لائے, ہم سے اور آپ سے ایک جملہ پوچھیں گے, یہ بتاؤ مجھ سے پہلے کیا کیا؟ آیا جواب ہے؟ اگر جواب ہے الحمدللہ آپ کامیاب انسان ہیں, اگر جواب نہیں ہے بہت سخت ہو جائے گا پھر جواب دینا. اللہ اس کو اپنی سختی سے ہمیں محفوظ کرے. درود دیجیے گا محمد و آل محمد. جگہ مشکل ہو رہی ہے, آپ درود پڑھتے ہوئے تھوڑا سا آگے نہیں جائے گا. درود دیجیے گا محمد و آل محمد. ایک بار سے درود دیجیے گا محمد. جو پہلا واقعہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا وہ چوتھے امام کی زندگی کا تھا. چوتھے امام ہی کی زندگی میں ایک اور واقعہ بھی پیش آیا, جس میں وہ خود تشریف فرما نہیں ہے لیکن اس زمانے کا ایک ظالم ہے اور ایک عابد ہے. اس زمانے کے ظالموں میں سے ایک ظالم حشام بن عبد الملک, انتہائی خونخوار انسان, بنی امیہ کا بادشاہ, خلیفہ کہنا خلافت کی توہین کے بنی امیہ کا بادشاہ تھا. شام جس کا کیپٹل تھا سیریا, ایک دفعہ مکہ آتا ہے, مکہ آتا ہے تو لوگوں سے کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کے اصحاب میں سے, اصحاب رسول میں سے کوئی زندہ ہے کیا؟ لوگوں نے بتایا اصحاب رسول میں سب کوئی زندہ نہیں ہے, سب ختم ہو گئے. کہنے لگا ان کے بعد والی جو ٹیم تھی جس کو تابعین کہتے ہیں ان میں سے کوئی ہے؟ کہاں ایک آدمی ہے, ان کا نام تھا تاؤ سے جمانی. تاؤ سے میرے پاس لے کر تاؤ سے جمانی عابد زاہد اور پرہیزگاروں میں شمار ہوتے ہیں. جہاں شام پر عبد الملک رکا ہوا تھا اس خیمے کے نزدیک تاؤ سے جمانی آئے. طریقہ کار اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ بادشاہ کے خیمے سے بہت پہلے آپ کو اپنے جوتے اتارنے ہوتے تھے, بہت پہلے جوتے اتار دیجیے, صرف ننگے پاؤں کافی فاصلہ طے کیجیے, پھر آپ بادشاہ کے خیمے کے اندر داخل ہو جائیے. تاؤ سے جمانی نے جوتے نہیں اتارے, دور نہیں اتارے, وہ خیمے کے نزدیک آئے. جب خیمے کے نزدیک آئے تو جہاں سب جوتے اتارتے تھے بادشاہ, وہاں انہوں نے بھی جوتے اتار دیے اور اندر آ گئے. شام کو یہ بات بہت بری لگی. اس کے بعد اندر آئے, اس کو کہا یا حشام سلام علیکم, اس کو خلیفہ نہیں کہا, امیر نہیں کہا, کہا یا حشام سلام علیکم. اسے دوسری بات بہت بری لگی, کہا میرا کوئی ٹائٹل بھی نہیں کہا اس نے. تیسری بات یہ ہوئی کہ جیسے ہی وہ نزدیک آئے حشام ایک جگہ بیٹھا رہا تھا, وہ بھی بیٹھ گئے. اس کو بہت برا لگا کہ یہ بیٹھا کیوں, میں بادشاہ ہوں میرے سامنے کھڑا رہنا چاہیے. منہ بڑا آدمی تھا, تاؤ کے یمانی سے کہنے لگا کہ تمہاری شہرت میں نے بہت سنی ہے. بادشاہ آدمی ہوتا نا تو دوسرے انسان کو چیزیں سمجھ رہا ہوتا, بے وقوف ہوتا ہے. تم نے کہنے لگا میں نے تمہاری بہت شہرت سنی تھی لیکن تم اچھے نہیں نکلے. کہنے لگا مجھے کیا برائی ہے, کہنے لگا تم نے تین کام غلط کیے, تم جوتے لے کے یہاں تک آئے, اندر آئے تو میرا لقب نہیں کہا تم نے, تم نے میرا نام دیا یا شام. تیسری بات ہے کہ تم فوراً بیٹھ گئے. کہنے لگا دیکھو جب میں مسجد میں جاتا ہوں تو جتنا مسجد میں جوتے اتارتا ہوں اس سے زیادہ دور تمہارے لیے جوتے بھی اتارتا ہوں. اللہ کے گھر میں دروازے تک سے آ کے جوتے اتارتا ہوں, تمہارے بھی دروازے تک آ کے جوتے اتاروں گا, اس سے زیادہ احترام نہیں کروں گا. دوسری بات یہ کہ قرآن کریم میں یا ابراہیم لکھا ہوا ہے یا یوسف لکھا ہوا ہے, اللہ اپنے نبی کو یا ابراہیم یا یوسف کہہ کے پکارتا ہے, تو تمہاری شان انبیاء سے بڑھ کر نہیں ہے, اس لیے میں نے تمہیں یا شان کہا. تیسری بات یہ ہے کہ تم نے کہا کہ میں بیٹھ کیوں گیا, تو میں تمہیں علی کی ایک روایت سناتا ہوں. جان بوجھ کر تاؤ کی امانی نے مولا کی روایت سنائی, اس سے پتا تھا بنی امیہ چڑھتے مولا کے نام سے. کہنے لگا کل تمہیں علی کی ایک روایت سناتا ہوں, اور یہ جو میں نے سارا واقعہ آپ کو سنایا جو اس روایت کی خاطر سنایا. کہنے لگا مولا علی نے یہ کہا کہ اگر کسی بدبخت انسان کو دیکھنا ہو تو ایک ایسے آدمی کو دیکھو جو خود بیٹھا ہو اور اس کے سامنے لوگ کھڑے ہوں. اور فرمایا اگر کوئی بدبخت انسان دیکھنا ہو تو ایک ایسے آدمی کو دیکھو جو خود بیٹھا ہو اور اس کے سامنے لوگ کھڑے سے ہوں. کبھی کبھی میں پریزیڈنٹ وغیرہ کی تصویریں دیکھتا ہوں تو مولا جی وہ روایت یاد آ جاتی ہے. کہتا ہوں آج کا دن برا دن ہے, ایک بدبخت کو اور دیکھ لیا. اچھا یہ بدبختی کی بات کیوں ہے؟ مولا جی کا بھی آدمی بدبخت ہے, بدبخت کیوں ہے یہ آدمی؟ یہ آدمی اپنے آپ کو دوسروں سے زیادہ بڑا سمجھتا ہے, بدبخت ہے, اس کی کوئی ویلو نہیں اللہ کی, اس کو سزا ملے گی. ایک اور روایت آپ کو سناتا ہوں, نبی اکرم کی روایت. نبی اکرم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص ایک دفعہ درود بھیجے گا محمد وال محمد, اگر کوئی شخص اچھا لباس پہن کر لوگوں سے چاہے کہ لباس کی وجہ سے اس کا احترام کرے, تیزی سے بولیے میں نے آواز کرتا ہوں, اگر کوئی شخص اچھا لباس پہنے, مہنگا لباس پہنے, کپڑا بہت مہنگا پہنا ہے, اس کے بعد یہ کہتا ہے چونکہ میں نے کپڑا اچھا پہنا ہے میرا سوشل ریپوٹیشن اونچا ہے لوگ مجھے رسپیکٹ دیں, نبی اکرم نے فرمایا اس کو اس کے ڈریس کے ساتھ جہنم میں ڈال دیا جائے گا, باہر نہیں نکالیں گے, معاملہ ختم. یہ سوشل اسٹیٹس کی شو جما کر لوگوں سے ریسپیکٹ لے رہا ہے, اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یہ سب کیوں ہے؟ خدا اتنا کم کیوں ہے اس معاملے میں؟ کہتا ہے تم انسان اور انسان رہو, تمہیں تم کچھ اور کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. انسان انسان ہے. اللہ اپنے رسول کو کہتا ہے وقت ذرا عقل المؤمنین, اے اللہ کے نبی اپنے دونوں بازوؤں کو یعنی اپنے ہاتھوں کو مومنوں کے سامنے پھیلا دو, مومنوں کے سامنے احترام دکھاؤ. اللہ کے نبی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ مومنوں کے سامنے ڈس ریسپیکٹ کرے. ہمیں اجازت ہے؟ کس نے اجازت دی؟ آپ سمجھ رہے ہیں واپس؟ یہ تمام کا تمام ہماری سوسائٹی سے ختم ہو گیا ہے. انسانوں کا احترام کس بات پر ہوتا ہے؟ تین اسکیلز میں نے آپ کو دیے, پاور ویلتھ فیم, تین پر ہوتا ہے. آپ کہیں گے نہیں نہیں ہم مولانا صاحب آپ کا بھی احترام کرتے ہیں. نہیں ایسا نہیں, میں آپ کو بتا دیتا ہوں, جو مولوی زیادہ مشہور ہوتا ہے اس کا احترام ہوتا ہے اور جو مولوی کم مشہور ہوتا ہے اس کا احترام نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے علم کا احترام نہیں ہوتا, تقویٰ اور پرہیزگاری کا احترام نہیں ہوتا. یہ احترام بھی کس چیز کا ہوتا ہے؟ یہ بھی شہرت کا ہوتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس کو ہم کہہ رہے ہیں پوری سوسائٹی اپ سائڈ ڈاؤن ہو گئی ہے. اگر ایک فیزو آپ کے سامنے ہو, اب ہمارے سامنے فیزو الٹا بنا ہوا ہے, اپ سائڈ ڈاؤن ہوا ہوا, اس کو دوبارہ صحیح کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ کب صحیح ہوگا؟ تمام بلیف کو دوبارہ سے اسٹڈی کیجیے, تمام بلیف کے اوپر دوبارہ سے غور کیجیے. ایک ایک سے اپنے آپ سے پوچھتے چلے جائیے, میں قیامت مانتا ہوں یا نہیں مانتا ہوں, نبی مانتا ہوں یا نہیں مانتا ہوں, اللہ کو مانتا ہوں یا نہیں مانتا. اب دیکھیے پھر آپ کی فکر جاری کروں گا. آپ کی دنیا میں کوئی بھی مشکل بڑی ہو, یہ حل ہے. اگر یہ حل نہ ہوتا, کوئی اور چیز حل ہوتی, تو خدا قرآن میں اسے کہہ دیتا. ابھی یقین مانی مجھے بعض اوقات بڑی ہنسی آتی. ایک آدمی کہنے لگا قرآن کریم میں ایٹم بم بنانے کا فارمولا ہے. اب ذرا تصور کیجیے گا اس کی خواہش کیا ہے. اس کی خواہش یہ ہے کہ قرآن کریم ہمیں سائنس سکھائے, ایٹم بم بنانے کا فارمولا بتائے, مثال کے طور پر شوگر کین سے شوگر بنانے کا ایشو ہمیں سمجھائے, ہمیں یہ بتائیں آٹوموبائل کیسے بننے ہیں. ان میں سے کسی چیز کا کوئی تعلق نہیں ہے انسان کے کمال سے. ان میں سے کس کا تعلق انسان کی طاقت سے؟ کس چیز کا تعلق طاقت سے؟ اس کا جو عمل کر رہا کی مطلب نے قرآن نے بتایا ہے, خدا کا, قیامت کا, نبی کا, اس سے طاقت ملتی ہے. باقی تمام چیزیں بیکار ہیں اللہ کے نزدیک. بس آپ کچھ بھی کرتے رہیے, آپ غلط ہوئیے یا نہیں ہوئیے, اس کی پرواہ خدا کو کم ہے. البتہ آپ ہو جائیں گے, آپ یقین فرمائیے اگر ہم اسلام پر عمل کرنا شروع کر دیتے. ابھی تو صرف دعویٰ ہوگا نا, میں کہوں گا آپ کے سامنے جاتا میں ایسے دعوے نہیں کرتا ہوں جس کو ابھی ثابت نہ کیا جا سکے. روایت کم سے کم اتنا کہتی ہے, روایت حل کر دوں اپنی طرف سے دعوے کے بجائے. روایت کے اندر لکھتا ہے جب مولا تشریف لائیں گے لوگوں کے سروں کے اوپر ہاتھ دیں گے, لوگوں کی اپنے پرفیکٹ ہو جائے گی. ابھی میں سوچتا ہوں کتنے سارے ہم کام ایسے کر رہے ہیں جو بالکل یوز لیس, جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم لوگ لگے ہوئے ہمیں مشغول کر دیا, ہم ان تمام کاموں کے اندر زندگی گزار رہے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں نکلنا. لیکن جب اللہ کا وہ نمائندہ آئے گا تو بہت ساری چیزیں ہماری حل ہوں گی. خلاصہ کلام یہ ہے اپنی زندگی کو اللہ کے دین کے مطابق بنائیں. اور یہ جو آپ سب سن رہے ہیں یہ اس وقت عمل میں آئے گا جب آپ اس پر غور کرنا شروع کریں گے. ہم انسانوں کے ساتھ ایک اور بڑی عجیب مشکل ہے, یہ اس میں بھی شیطان کی دخالت بھی ہے, کچھ ہماری کمزوری بھی ہے. جو کچھ مجلس میں ڈلیور کیا گیا ہے آپ کے پاس صرف 20% باقی رہے گا آدھے گھنٹے کے بعد. آدھا گھنٹہ گزر جائے آپ یہاں سے نکلے مجلس پر کیجیے 9:45 ختم ہوئی, 9:45, آدھے گھنٹے کے بعد صرف 20% آپ کے دماغ میں رہے گا. خدا کا واسطہ رات کو سونے سے پہلے اس 20% کو ریوائز کر لیجیے گا, ورنہ وہ بھی نہیں رہے گا. اگلی صبح اٹھیں گے 5% بھی نہیں ہوگا. یہ پریکٹیکلی ایسا ہے تو آپ اس کو کچھ غور کرنا دیجیے گا تاکہ اللہ کرے کہ اس میں سے میرے اور آپ کے عمل کے لیے کوئی چیز ان شاء اللہ نکالا. یہ تمام کا تمام ہمارے سامنے اہل بیت کی زندگی سے آ رہا ہے, سب کا سب اہل بیت کی زندگی سے آ رہا ہے. امیر المومنین کی زندگی کو دیکھیے, کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہم سمجھ رہے ہیں امیر المومنین کی شمشیر چلانے میں فضیلت ہے, شمشیر چلانے میں فضیلت نہیں. امیر المومنین کی فضیلت ان کے انسانوں کے ساتھ کردار میں, وہاں پر جاتی فضیلت. لوگ کون امیر المومنین کے سامنے سر جھکانے پہ مجبور ہو گئے؟ کوئی نقل بھی نہیں اتار سکتا امیر المومنین کے کردار میں, کوئی نقل تو اتار کے دکھائے.
امیر المومنین جو سخاوت کرتے تھے وہ سخاوت کر کے دکھا سکتے، امیر المومنین جو انسانوں کا احترام کرتے تھے آیا کوئی احترام کر کے دکھا سکتا ہے؟ نقل کر لے، نقل نہیں کر پاتے، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ تمام دنیا ہمارے لیے، انہوں نے ہمارے لیے چھوڑی، اور یہ تمام کا تمام حکومت اللہ نے کربلا کے اندر ہوا۔ آپ جا کر دیکھ لیجیے، ایک ایک انسانی فضیلت آپ کو میدان کربلا میں نظر آ رہی ہے، ہر فضیلت کربلا کے اندر۔ اب آپ کے ذہن میں جو بھی بہتر آپ ہو، اگر آپ یہ کہیں گے انسان کے لیے اچھاؤ کی اشار کرے، کربلا میں اشار دیجیے، ہم کہیں انسان کے لیے اچھاؤ بہادر ہو تو کربلا میں بہادری دیجیے، اور آپ کہیں گے انسان کے لیے اچھا ہو کہ وہ مرید و بخار ہو، کسی کی مدد کرنے والا ہو تو کربلا میں دیکھ لیجیے، ہر چیز کی فضیلت کربلا میں۔ اسی لیے ہمارا آپ یاد کر رہے ہیں اب تک میدان کربلا، اور میدان کربلا کو جب ہم یاد کرتے ہیں تو امام کی ایک ایک صحابی کو ہم سوچتے ہیں، سب کے اندر کوئی خاص بات ہے۔ اب آپ دیکھیے اس زمانے میں کروڑوں لوگ تھے جو عربیہ کے اندر زندگی گزار رہے تھے، عربستان کے اندر زندگی گزار رہے تھے، امام نے بہت سو سے کہا تم لوگ چلے جاؤ، ہمارے راجستھان میں بہت بار گئے ہیں۔ امام نے مکہ سے نکلنے کے بعد کوفہ تک پہنچنے سے پہلے بہت سارے لوگوں سے کہا تم لوگ جاؤ، اور صرف ایک آدمی کو خود خط لکھ کر بلایا، ایک آدمی پورے تاریخ کربلا کے اندر صرف ایک آدمی ایسا ہے جس کو امام نے خط لکھ کر بلایا، باقی پوری قوموں کے نام خط لکھے ہیں، شہروں کے نام خط لکھے ہیں، افراد کے نام صرف حبیب ابن مجاہد کے نام ہیں اور کوئی دوسرا نہیں اس فضیلت سے۔ اچھا آپ اپنی ذہن سے سوچے گا حبیب ابن مجاہد میں خاص بات کیا ہے؟ آپ نے اور ہم نے ان کا ذکر بہت سنا تھا بچپن سے، ان میں خاص بات کیا ہے؟ کل ذکر ہوا تھا حضرت ہور کا، تو ہم نے سوچا تھا حضرت ہور میں خاص بات کیا ہے، تو عرض کی آپ کی خدمت میں ان میں خاص بات یہ تھی کہ وہ سیدہ سے بہت محبت تھی، ان کا احترام کرتے۔ آپ کو اور ہم نے سوچنا پڑے گا حضرت حبیب ابن مظاہر میں خاص بات کیا ہے؟ مولانا نے ایک کو پیغام دیا، تو اسی لیے عرض کرتا چلوں کہ رسول خدا نے اپنی زندگی میں اپنے حسین کے لیے بہت ساری چیزیں تیار کی۔ کربلا ہوئی تک ہجرا میں ہے لیکن تیاری محبوب صاحب سے، تیاری بہت پہلے سے ہو رہی تھی۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا حضرت آدم کے زمانے سے سید الشہداء کا ذکر ہو رہا تھا، تمام انبیاء سید الشہداء کا ذکر کرتے چلے آئے تھے، نبی اکرم کی ذات مقدس جگہ جگہ سید الشہداء کا ذکر کرتی تھی، کبھی اپنی کسی زوجہ کو یاد دلاتے تھے، کبھی اپنے کسی صحابی کو بتاتے تھے۔ سید الشہداء کے ساتھ رابطہ بھی عجیب تھا، امام حسین کے معاملے میں نبی اکرم بہت عجیب تھے۔ ایک روایت ہے کہتے ہیں نبی اکرم بی بی کے گھر کے سامنے سے گزر رہے تھے، بی بی کے گھر کے سامنے سے گزر رہے تھے، اندر امام حسین رو رہے تھے، بی بی چکی چلا رہی تھی، اس چکی چلانے میں مجبور تھی، حسین رو رہے تھے، نبی اکرم بی بی کے گھر کے سامنے کھڑے ہو گئے اور بی بی کو خطاب کر کے کہا میری بیٹی جب حسین رویا کرے تو اسے چپ کرا دیا، یہ روتا ہے تو میرا دل رونے لگتا ہے۔ نبی اکرم نے کہا حسین روتا ہے تو میرا دل رونے لگتا ہے، تم پہلے حسین کو خاموش کروا لیا تھا۔ سید الشہداء کی بھی مانتا عجیب تھا، ایک دن ایک راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ نبی اکرم نے اس بچے کو گود میں اٹھایا ہوا ہے، امام حسین کو تو گود میں اٹھاتے تھے آپ کو پتا ہی ہے، خود کا دیکھ لیتے اگر حسین کو دیکھ لیتے تو یہ کرے تو حسین کو اٹھانے کے لیے آگے بڑھ گئے تھے، ہم سب کو معلوم ہے۔ ایک راوی کہتا ہے میں نے دیکھا اس بچے کو گود میں اٹھایا ہوا ہے، اس کے سر سے نبی اکرم ہاتھ پھیر رہے تھے، اس راوی نے کہا کہ اے اللہ کے نبی ہم نے آپ کی گود میں نوازے دے دیے ہیں، یہ بچہ کون ہے؟ کہا یہ میرے نوازے کا عاشق حبیب ابن مجاہد ہے، کہا یہ میرے نوازے کا عاشق ہے، کہا اس میں خاص بات کیا ہے؟ کہنے کی خاص بات یہ کہ میرا حسین جب چل رہا تھا تو حسین کے قدموں کی مٹی کو یہ سفید رہا تھا، یہ حبیب ابن مجاہد ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی اس کا انجام کیا ہے؟ کہا اس کا انجام یہ لے میرے نوازے کا ساتھ دے گا، یہ میرے نوازے کا ساتھ دے گا۔ اب لوگ حسین کے قافلے میں ڈھونڈتے تھے حبیب ابن مجاہد کیوں نہیں ہے، عجیب عجیب باتیں ہوں گی کہ حبیب کہاں پر ہے۔ ایک موقع آیا بی زینب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیغام بھجوایا، دشمن کے لشکر بار بار آتے تھے، بی زینب صلی اللہ علیہ وسلم جھگڑا جہر کرتی تھی، چلے آجوز کی بھی گھبرا جائیں گے, ایک دفعہ لگی تاری ہو گئی تھی بیوی کو, تو اس طرح کے لشکروں کے آنے سے خوف آتا تھا اپنے بھائی کے لیے, ایک دفعہ جب بہت زیادہ خوف آ رہا تو بندا نے کہا کہ بندا جا کے میرے بھائی کو ایک پیغام دو, اور اس نے کہا کہ بھیا کیا ساری دنیا آج کی دشمن ہو گئی ہے, سارے دشمن کے لشکر آ رہے ہیں, ہمارا کوئی ساتھ دینے والا نہیں رہا ہے کیا؟ امام حسین نے اپنی بہن کو کہا کہ بہن میں ابھی خط لکھوں گا, پھر ہمارا ساتھ دینے والا بھی آئے گا, بس یہ خط لکھا حبیب بن مظاہر کے نام, حبیب بن مظاہر کے بعد میں نے درد ہے, حبیب بن مظاہر اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, ایک کسی نے دروازے کے اوپر دستک کی, ایک کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے, دروازے کو کھولا, ایک قاصد ایک خط لکھ کر آیا, پوچھا تم کون ہے, پھر کہا میں حسین کا قاصد ہوں, اس کے خط کو لیا اپنی آنکھوں سے لگایا, اس کو اس کے بعد اپنے پیغام کو پڑھا, تو پیغام کو پڑھتے ہی حبیب کے بظاہر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, جج نے پوچھا ہے حبیب پیغام کس کا ہے اور کیا پیغام ہے, کہا پیغام حسین کا ہے, اور حسین نے دو جملے لکھے, وہ پیغام خود میں روایات کے اندر لکھا ہوا ہے, دو جملے جو حسین نے لکھے وہ یہ تھے, اس مضمون کے تھے, فرمایا کوفہ کے تقی حبیب مظاہر کے نام, اے میرے دوست تمہارا امام مشکل میں پھنس گیا ہے, اس کی نصرت کے لیے آؤ, حبیب بن مظاہر نے اپنی زوجہ کو دیکھنا چاہا کہ اس کا ایمان کتنا پختہ ہے, کہا کہ اب کیا ارادہ ہے, تو کہاں میں نہیں جا پاؤں گا, دشمن نے محاصرہ کیا ہوا ہے شہر کا, وہ محلہ پریشان ہو گئی, کہنے لگی ہے حبیب تجھے کیا ہو گیا ہے, تو حسین کا عاشق تھا, اب حسین کا گھر کیوں نہیں دیتا, حبیب سے مظاہر نے اعتراض کیا, تیرے ایمان کا امتحان دینا تھا, تیرا ایمان بہت مضبوط ہے, بس تجھے بتا دیتا ہوں, ابھی روانہ ہوں گا حسین کے لیے, ہم نے غلام کو روانہ کر دیا, میں غلام سے کہا کہ دشمن کا محاصرہ ہے, ایک سواری لے کر کوفہ سے باہر چلا جا, تو میں غیر راستے سے آؤں گا, پھر سواری پر بیٹھ کر جائیں گے, بس غلام روانہ ہو گیا, حبیب نے بتایا کوفہ شہر سے باہر نکلے, ایک جگہ غلام سواری کے ساتھ کھڑا ہوا تھا, حبیب نے بتایا نے روایت بتائی, پھر کہا جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا جانور کے آنکھوں سے بھی آنسو نکل رہے تھے, اور میرا غلام کہہ رہا تھا سواری تو مطمئن ہے, اگر میرا بولا نہیں آیا تو میں اسے گرو طرف کے لیے جاؤں گا, ماتم شروع کیا, کہا میرے بالا جی غربت میں دلاب کوئی یار انسان نہیں ہے, ارے غلام جا رہے ہیں رو طرف کرنے کے لیے, بس کربلا کا موقع ہے, امام علی مقام اپنے آزاد کے ساتھ کھڑے تھے, بیوی نے پوچھوایا اے بھیا جس کو خط بھیجا تھا وہ لے آیا, امام نے فرمایا میرا حبیب آئے گا, بس کوفہ سے گرد و غبار بلند ہوئی, امام حسین نے اپنے اصحاب سے کہا جاؤ میرے دوست کا استقبال کرنے کے لیے جاؤ, نزدیک آئے دیکھا حبیب بن مظاہر ہیں, حبیب بن مظاہر امام کے پاس آئے, سدا نے جا کر بی بی زینب کو خبر دی, اے بی بی آپ کے بھائی کا تازی آ گیا, بی بی نے تعداد دلوایا, حبیب بن مظاہر کو ہمارا سلام دے گا, اور حبیب نے کہا حبیب تم نے ہمارے بھائی کی مشکل سے ہمارا دیا, حبیب کے بعد تلاب آیا, حبیب نے بابا اتار دیا, ارے کتنا درد بنتا گیا, غلاموں کو بھی نہیں ہوتے تلاب آ رہے, پر جو وقت آیا حبیب سے لگائے روانہ ہوئے, پھر دشمنوں کو گرایا, وہ خود زمین کر گئے, مسلم اتنے اوسجا ان کے ساتھی تھے, مسلم اتنے اوسجا نزدیک آئے, حبیب سے کہا اے حبیب میں بھی کربلا میں شہید ہونے آیا ہوں, لیکن حبیب زندہ ہوں, یہ بتاؤ کوئی لوگ کیا گئے, حبیب سے کہا اے مسلم امام کا خیال رکھنا, میں کہوں گا حبیب تم نے بڑی طرح جا امام کا خیال رکھنا, ارے کیوں نہیں کہا جائے کا گیا نگرا, کیوں نہیں کہا اسے کنجوم کا گیا نگرا, سکیرا کا گیا نگرا,
اے پاک پروردگار دنیا اور آخرت میں جگہ کی نصیب فرما,
مرتے دموں تک احباب پروردگار قیامت تک نسلن بعد نسلن ہماری تمام نسلوں کو ذکر حسین جاری و ساری اپنے والوں میں خراب فرما احباب پروردگار سے جب آج کا محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا اور آقا نام عبد الزمان ظہور میں تعجیز فرما ہمیں ان کی آواز و انسان میں شامل فرما ماں تمہیں